بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا. امن خلق السماوات والارض, اللہ نے اپنے توحید پر دلائل دیے اور بہت سادہ انداز میں, سوالی انداز میں پوچھا, زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور روزی کون دیتا ہے؟ آسمان اور نظام زمین کس نے نظام بنایا ہے؟ مشکل گھڑی میں فریاد کون قبول کرتا ہے؟ فرمایا یہ ساری باتیں مشرک بھی مانتے ہیں, پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں؟ پھر مشرکین جو ایک بڑی گمراہی میں تھے شرک کے بعد, وہ آخرت کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی میں رل مل خلط ملت ہو جائے انسانی جسم اور اس کی ہڈیاں اور پھر زندہ ہو جائے گا, عقل میں نہیں آتا. مشرک بھی قیامت کو عقل کے پیرائے میں دیکھنا چاہتا تھا اور اپنے ناقص عقل میں اللہ کے حکموں کو تولنا چاہتا تھا. فرمایا ان کے عقل میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ان کی اپنی ذات یہ غور کریں, کس سے بنے ہیں؟ نطفے سے اتنی خوبصورت تصویر اللہ نے بنا دی, گندگی سے تو اللہ اس پہ پورا طور پہ قادر ہے. پھر اللہ نے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا, چل پھر کے دیکھو زمین پر آج بھی قوموں کی ہلاکت کے نشانات موجود ہیں. پھر آخرت کا عقیدہ فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ رب العزت قیامت کو قائم فرمائے گا, سور پھونکا جائے گا اور پھر جو نیکی لے کے آئے گا اللہ اسے آخرت کے اور معاشر کے خوف سے محفوظ فرمائیں گے, امن دے دیں گے, اور جو برائی اور شرک اور کفر لے کے آئے گا وہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ربی آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ایک اللہ کی پرستش کروں, اسی کی عبادت کروں, اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں, اور کہہ دیں کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر سورہ قصص ہے جس کے شروع میں اللہ نے فرعون کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا کہ زمین پر بڑا سرکش ہو چکا تھا اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنی ماتحت رعایا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا, فرقوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ کوئی بھی طاقت اس کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن سکے, اور خصوصاً جس طبقے سے خطرہ تھا اس کو بہت زیادہ اس پر ظلم ڈھایا اور اس کی طاقت کو پارا پارا کرنا چاہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری پھر ان مظلوموں کے ساتھ مدد آئی, اور اللہ رب العزت نے پھر اس مظلوموں کے ذریعے فرعون کا کفر بھی توڑا اور اس کی سرکشی بھی توڑی. کسی کاہن نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا, تو اس نے 10,000 سے زائد بچوں کو قتل کر دیا. کیسا ظالم تھا. لیکن مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے اور وقت کے ادبا نے عجیب بات لکھی ہے کہ اچھا ہوا اس زمانے میں فرعون کو کالج کی نہ سوجی, تو یوں اسے بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہونا پڑتا. اس لیے کہ اگر اسے یہ سوچ جاتی تو کیوں قتل کرتا, بلکہ اسے ایوارڈ ملتے کہ اتنے کالج بنا دیے, اتنی یونیورسٹیاں بنا دی. تو اکبر الابادی کہا کرتے تھے, ہاں, جس کا مفہوم یہی ہے تقریباً کہ اچھا ہوا اس کو فرعون کو کالج کی نہ سوجی, یوں وہ بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا. کیونکہ اس مغربی نظام تعلیم نے ہماری نسل کو ہماری نسل نہیں رہنے دیا, انہوں نے ہماری نسلوں کی نسلیں چھین لی ہیں اور اتنی حماقت غلامیت کا ایسا زہر پلایا ہے کہ پیسہ بھی لے رہے ہیں اور ہماری نسل بھی لے رہے ہیں, غیرت بھی لے رہے ہیں, لیکن بے حیائی بھی پیسوں کے بل بنیاد پر دیتے ہیں. تو ایسا انہوں نے جال اس نظام تعلیم کا معاشرے پر ڈال رکھا ہے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. کوئی خوش نصیب گھرانہ ہے جن کے گھروں کا ماحول ٹھیک ہے کہ ان کی نسلیں بچ جائیں, ورنہ حالات بڑے سنگین ہیں یہاں کے. تو فرمایا کہ اس ظالم نے ان بچوں کو قتل کیا, اور جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک اور بچہ آیا ہے, ادھر ام موسیٰ وہ گھبرائیں کہ کوئی درندے آئیں گے میرا لال میری جھولی سے لے لیں گے اور میرے سامنے اس کے گردن اس کے تن سے جدا کر دیں گے. تو ام موسیٰ گھبرا رہی تھی, اللہ رب العزت نے ام موسیٰ سے کہا ایسا کریں آپ ایک صندوق لے لیں, اپنے لال کو اور اپنے لخت جگر کو اس صندوق میں ڈال دیں, پھر اسے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیں, سمندر کے لہروں کے حوالے کر دیں, بس یہ کام کریں. اللہ ہے بھائی اللہ, چاہے تو اس پانی سے زندگی دے دے اور چاہے تو اس پانی کو موت کا سامان کر دے, وہ اللہ ہے نا, چاہے تو اس پانی کو زندگی کا سامان کر دے اور چاہے تو اس پانی کو ہلاکت کا سامان کر دے, وہ بڑی طاقت والا ہے. تو فرمایا اسے صندوق میں ڈال دو اور اس صندوق کو لہروں کے حوالے کر دو. ماں تھی, ڈال تو دیا, لیکن قرآن کہتا ہے اندر ایسا لگتا ہے جیسے دل باہر آتا ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا صندوق میں اور پھر لہروں کے حوالے, پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا, لیکن اپنے اللہ پہ اعتماد کر کے یہ کر دیا. کیا خاتون ہوگی وہ, اور اللہ کی ذات پہ کیسا اعتماد ہوگا, کر دیا. لیکن کلیجہ قرآن کہتا منہ کو آنے کو تھا, قریب تھا کہ وہ اظہار کر دے کہ میرا بیٹا ہے, لیکن خاموش رہی. اللہ بھی بڑا کریم مولا ہے اور بڑی قدرت دکھاتا ہے اپنی. ام موسیٰ سے یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ اس صندوق بچے کو لے کر ایسی جگہ چلی جا جہاں فرعون کی رسائی بھی نہیں ہوگی اور تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا, ورنہ شاید اللہ کی قدرت اور اللہ کی خدائی کیسے سمجھ میں آتی. ہاں اللہ فرمایا موت کے منہ میں ڈال, صندوق میں ہوا نہیں آتی, پھر اس کو موت کے دوسرے منہ میں ڈال, اسے سمندر کے لہروں کے حوالے کر دے, پھر موت کے تیسرے منہ میں ڈال, کہ یہ پہنچا بھی تو فرعون کے محل میں پہنچا. اللہ ہے ان ساری موتوں کی شکلوں میں زندگی دینے والا, وہ اللہ آج بھی ہے, وہ اللہ آج بھی ہے. اللہ قرآن میں کہانیاں نہیں بیان کرتا بھائی, اللہ قرآن میں اپنی قدرت بتاتا ہے کہ اللہ آج بھی ہے. مسلمانوں اس کا در نہ چھوڑو, اس سے دور نہ ہو جاؤ, ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. بڑی طاقت والا ہے, یہ دنیا کی طاقتیں یہ سب بونے حکمران ہیں, اور ساری دنیا کی طاقتیں یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں اگر مسلمان مسلمان بن جائے اور اپنے اللہ پہ اعتماد کر لے. ہاں باقی یہ زندگی تو آنے جانے کی چیز ہے, اگر رب پہ وفاداری کے ساتھ موت آ گئی تو تب بھی ناکام نہیں, اور ساری دنیا کی معیشت میں میرا پہلا نمبر آ گیا اور رب ناراض ہے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. اس لیے اس رب پہ اعتماد کر کے زندگی گزارو, وہ اللہ ہے بڑی طاقت والا ہے, نہ چاہے تو کوئی میرا بال بھیگا نہیں کر سکتا, مجال ہے کوئی میری زندگی لے لے, اور اگر لکھی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا, پھر بزدلی کیوں, پھر ڈرپوک کیوں, پھر کیوں اپنا ایمان کو خطرے میں ڈال کے کبھی کینیڈا بھاگتا ہے کبھی کہیں بھاگتا ہے. ارے میاں کچھ نہیں ہونا, اللہ آج یہاں بھی ہے. ایمان بچانے کی فکر کرو, کہاں ایمان بچے گا, بس اس نظریے کے تحت زندگی کے سفر کرو, اور اس نظریے کے تحت زندگی کے گھر بناؤ, اور اس نظریے کے تحت معیشت کے فیصلے کرو کہ ایمان کہاں بچے گا. تو تین موتوں کی شکل میں اللہ جان بچانے والا, اللہ ہے وہ آج بھی ہے. ہاں وہ اللہ آج بھی طاقت رکھتا ہے. اللہ اکبر. ادھر فرعون کے ہاتھوں میں یہ صندوق لگا, ان کے خادموں نے اٹھایا, فرعون کے ہاتھوں تک پہنچا, کھولا تو ایک معصوم بچہ. تو فرعون کی بیوی کہنے لگی اسے کچھ نہ کہیں, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے, کام آئے گا, یہ ہمیں کام آئے گا. تو جان بچ گئی, اللہ ہے. اب سوچا اسے دودھ کون پلائے, بہت ساری خواتین کو اکٹھا کیا دربار میں, وہ کسی کے چھاتی سے لگتا ہی نہیں, کسی کے سینے سے ہونٹ لگاتا ہی نہیں. ادھر بہن تو بہن ہوتی ہے, ماں نے کہا دیکھ بیٹی دیکھ تو صحیح, بھائی جاتا کہاں ہے. وہ چپکے چپاتے پہنچی محل تک, اسے پتہ چلا کہ یہاں آ چکا ہے میرا بھائی. اسے حرکت معلوم ہوئی, ہل چل مچی کہ کسی کا دودھ نہیں پیتا یہ بچہ. یہ بچی کہنے لگی, میں تمہیں ایک خاتون بتاتی ہوں, بڑی نیک ہے اور بڑی خیر خواہ بھی ہوگی اس بچے کی, مجھے امید ہے اس کی نیکی کی وجہ سے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا, چل لے کے آؤ. جب ام موسیٰ آئی, سینے سے لگایا تو موسیٰ دودھ پینے لگ گئے. تو اس نے کہا کہ تم یہاں دودھ پلا. کہا نہیں, میں یہاں دودھ نہیں پلاؤں گی, اسے میں اپنے گھر لے جاؤں گی. سبحان اللہ, وظیفہ بھی مقرر ہو گیا, بیٹا بھی مل گیا. اللہ کہتا ان رادوہ الیک, ہم لوٹائیں گے تیری طرف. ہاں اٹلا ہے نا, وظیفہ بھی مقرر ہو گیا, بیٹا بھی مل گیا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے, بڑے ہوئے, اور اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر قبطی شیطان کا ایک آدمی ان کے ہاتھوں سے مارا گیا. فرعونیوں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ نے قتل کیا ہے, خبر پہنچ گئی. اب طے ہو رہا تھا وہاں کی پارلیمنٹ میں, اور یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. اللہ ہے اللہ, دشمنوں کے اندر سے بس اوقات اللہ دوست پیدا کر دیتا ہے, بچانا جو ہے. تو ایک آدمی تیز قدموں کے ساتھ اور مختصر راستے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا, کہا آپ کے خلاف قرارداد پاس ہو گئی ہے قتل کی, آپ نکل جائیں یہاں سے, مصر سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف چل پڑے اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں, انی فقیر, اے مولا میں تیرا محتاج بندہ ہوں, فقیر ہوں, تو مجھے کوئی ٹھکانہ دے, مجھے بچا لے. چل پڑے. جب مدین کی سرحدیں آئیں اور مدین کے سرحدوں میں داخل ہوئے, تو وہاں بہت سارے چرواہے کنویں کے پاس اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. دو بچیاں شرم و حیا کی پیکر بنی ہوئی دور کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر جھکار کر ان کے پاس گئے, ان بچیوں سے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا یہ رش ہے, ہم مردوں کے درمیان میں نہیں جا سکتی, یہ فارغ ہوتے ہیں پھر ہم اپنے جانوروں کو بکریوں کو پانی پلاتی ہیں, اس لیے کہ ہم آنا ہماری مجبوری ہے باہر, ہمارے ابے بہت بوڑھے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے, اس مجبوری سے ہم پانی پلانے آتی ہیں, لیکن ابھی رش ہے, مرد ہیں, اس لیے ہم دور کھڑی ہیں. قریب میں ایک دوسرا کنواں تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت کی طاقت دی تھی, چٹان ہٹائی اکیلے نے اور ان بکریوں کو پانی پلایا اور ان بچیوں کو گھر بھیج دیا. یہ بچیاں جب گھر گئیں, ان کے ابا نبی تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. ابا سے کہنے لگے, ابا بڑا ایک آدمی ہے, بڑا امانت دار ہے اور بڑے ہی طاقت والا ہے, اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے تو اسے رکھ لو. انہو لقویون امین, طاقتور بھی ہے, باصلاحیت بھی ہے اور امانت دار بھی. اس نے نظریں نہیں اٹھائی آپ کے گھر کی طرف, آپ کی بیٹیوں کی طرف, بڑا امانت دار ہے. اس لیے علماء نے لکھا, اللہ نے ملازمت کے دو اصول بتائے ہیں, ایک تو دیکھو کہ ملازم امانت دار ہو, اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ وہ باصلاحیت بھی ہو, جس کام کے لیے رکھ رہے ہو وہ کام کر بھی سکتا ہو. یہ دو اصول سامنے رکھو, ہاں چاہے دو پیسے زیادہ بھی دینے پڑے لیکن یہ دو خوبیاں دیکھ لیا کرو, اگر یہ نہیں ہے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے, تمہارے گھر میں نقصان پہنچا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں, میں کہتا ہوں ان کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں رہی, یا تو صلاحیت نہیں یا امانت نہیں ہے, کام بہت کام والے نہیں رہے. انہ لقوی امین. تو علماء نے لکھا اللہ رب العزت ان بچیوں کو بھی بڑا ہی عقل نصیب فرمائی تھی کہ ایک عمل سے پہچان گئی حضرت موسیٰ کی سیرت. کہا بیٹی جاؤ بلا کے لاؤ. قرآن کہتے ہیں وہ بچی آئی تمشی علی استحیاء, یہ قرآن کے عجیب الفاظ ہیں, علی کہتے ہیں سواری کو, تو قرآن کہتے ہیں یہ بچی حیا کی سواری پہ سوار ہو کے, یعنی سراپا حیا کی پیکر بن کے, حیا کی پیکر بن کے یہ بچی آئی. نظریں ہو جا کر کہا میرا ابا آپ کو بلا رہے ہیں. یہ چل پڑے پیچھے پیچھے, جب چلے تو بچی آگے تھی تو اس کے کپڑے ہل رہے تھے, فرما بیٹی تم پیچھے آ جاؤ. وہ پیچھے اس کو اس سے کہا آپ پیچھے آ جائیں, اس بچی سے کہا تم پیچھے آ جاؤ, خود آگے نکلے تاکہ نظر نہ پڑے. جب ابا کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان دلایا کہ اب فرعون کی یہاں حکومت نہیں، اب مطمئن رہے. ہاں اگر آپ میرے ہاں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو چند شرائط پر میں آپ کو اپنی بیٹی بھی دے دوں گا، نکاح بھی کرا دوں گا. پھر اللہ کے شان شادی بھی ہو گئی، وہ شرائط بھی پورے ہو گئے. پھر واپس مصر کی طرف اللہ نے بھیجا، جاؤ اب. پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں آپ کو نبوت مل گئی، دو معجزے مل گئے. فرعون کے پاس گئے، فرعون کو دعوت دی، اس نے تکبر کیا، اس نے مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی سرکشی اور تکبر کو توڑا اور اسے ہم نے عبرت کا نمونہ بنایا. اسی کا پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ کون ہے جو رات لے کے آتا ہے. اگر اللہ ہمیشہ رات کر دے، دن کون لا سکتا ہے؟ اگر اللہ دن کو دن ہی رہنے دے تو کون رات لا سکتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، رات بھی لاتا ہے سونے کے لیے، دن بھی لاتا ہے مزدوری کمانے کے لیے. یہ سب اللہ کی طاقت ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس منافق کا تذکرہ فرمایا جو بڑا سرمایہ دار تھا اور اسے اپنی دولت پر بڑا ہی گھمنڈ تھا، اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، اور اس کے زبان پہ تکبر کے بول تھے. تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ذات. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا اللہ کے لیے خرچ کرو، تو موسیٰ کا مذاق اڑانے لگا، کہا میں خرچ کروں؟ اپنی خون کمائی کے پیسہ بھی تو ہم سے لینا چاہتا ہے، تو ہمارے خون پسینے کی کمائی بھی ہم سے لینا چاہتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اسے اتنا دیا تھا کہ اس کی دولت کی چابیاں، اس کے لیے بھی ایک بڑی جماعت درکار تھی، لتنو بالعصبت القوہ، لیکن اس دولت نے بجائے اس میں عاجزی پیدا کرنے کے تکبر پیدا کیا، اللہ کے سامنے جھکانے کے اس میں سرکشی پیدا کر دی. یہ دولت فتنہ ہوتی ہے، ورنہ دولت اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی اگر اس سے حیا میں اضافہ ہو، سجدوں میں اضافہ ہو، شکر میں اضافہ ہو. فرمایا جب یہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ ایک مرتبہ باہر نکلا تو بعض نادان ان کی رال ٹپکنے لگی، کہنے لگے قارون کے تو بڑے نصیب ہیں، اِنَّ وَلَدُ حَوْضِ نَدِيمٍ، بڑے نصیب ہیں، گاڑی بڑی شاندار ہے اس کی، ہاں سواری بڑی شاندار ہے، لباس بڑا زرق برق ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، بڑا استقبال ہے، بڑے نصیب ہیں اس کے، اِنَّ وَلَدُ حَوْضِ نَدِيمٍ، کاش کی یہ چیز ہمیں بھی مل جاتی. دنیا پرستوں کے ہاں، دنیا کے بھوکوں کے ہاں کسی کے پاس دنیا نظر آئے تو کہتے ہیں بڑے نصیب والے ہیں. ہاں دنیا پرستوں کے ہاں اور دنیا کے بھوکھوں کے ہاں جب کسی کے پاس دنیا دیکھتے کہتے ہیں بڑے نصیب والے. ارے یہ نصیب کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے قارون کو اپنے دشمن کو بھی دی ہے. اقتدار اور حکومت تو اللہ نے فرعون کو بھی دی ہے، زمینیں اور جاگیریں تو میرے نبی کے گستاخوں کو بھی ملی ہے. نصیب ہیں تو بلال کے ہیں جسے ایمان ملا ہے، خبیب کے ہیں جسے ایمان ملا ہے، سمیہ کو ہے جسے ایمان ملا ہے. اگر ایمان امیر کے پاس ہے تو اس کے نصیب اونچے ہیں، غریب کے پاس ہے تو اس کے نصیب اونچے ہیں. تو وقال الذین اوتوا العلم، تو کچھ علم والے جنہیں اللہ نے دل کی آنکھیں دی تھیں انہوں نے کہا ویلکم، برباد ہو تم، کس پہ رشک کر رہے ہو؟ یہ تھوڑی نصیب والا ہے. نصیب والا وہ ہے جس کی زندگی میں ایمانی زندگی ہے، نیکی کے اعمال، یہ ہیں نصیب والے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ سوچ ہر ایک کی نہیں بنتی، یہ سوچ ہر ایک کی نہیں بنتی، انہیں کی بنتی ہے جنہیں اللہ دین پہ استقامت نصیب فرماتا ہے، جو صبر کرتے ہیں. فرمایا دنیا کی زندگی انہیں کے لیے ہے، آخرت کی زندگی انہیں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، انہیں کے لیے ہے. اور جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کا تذکرہ فرمایا جس کے آغاز میں اہل ایمان کا تذکرہ، جن پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، تو انسان مٹی کے بنے ہوئے تھے. ایک دن کہے بیٹھے اللہ کے نبی کب یہ آزمائشوں کے دن پورے ہوں گے، کب پورے ہوں گے؟ تو قرآن کی آیتیں آ گئی. کہا اے نبی نے کہہ دیں کیا ایمان لے کے آ گئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، آزمایا جائے گا. تمہیں بھی آزمایا جائے گا اور تم سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا ہے. تم پر تو آزمائش چھوٹی ہے, تم سے پہلے اللہ کے پیاروں کو یوں بھی آزمایا گیا کہ زندگی میں ان کے جسم سے ان کی زندگی, جسم میں روح موجود ہے اور زندگی میں ان کے جسم کی کھال کو نوچ لیا گیا ہے, لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال اتار دی گئی زندگی میں, انہیں زمین کے آدھے حصے میں گاڑا گیا ہے, سر پہ آرے سے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ کے پیارے بندوں پر جو جتنا بڑا ظرف رکھتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آیا کرتی ہے, تو اللہ کے لاڈلوں پر بھی آزمائش آتی ہے, بہت بلندیوں پر اللہ لے جاتا ہے انہیں, ان پر بھی آزمائش آتی ہے بہت اونچا مقام دینے کے لیے. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر فرمایا والدین کی فرما برداری کرو, اور ساتھ ہی بھی فرمایا کہ یہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ مومن اور منافق میں فرق پتہ چلے, کون مومن کون میٹھی میٹھی, تو جسے کہیں گے میٹھا کھاتے کھاتے, جسے کہیں نعمتوں میں رہ کر اللہ اللہ لے, اور کون ہے جو آزمائشوں کے اندر بھی اللہ ہی اللہ کا ہے, ہر حال میں اس کا اللہ ہی ہو, یہ اللہ پہچان کرتا ہے, آزمائش ڈالتا ہے. پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل آزمائش کا تذکرہ ہے, 950 سال, 9 صدیوں, حکمت ہے. ہمیں 3 سال آزمائش آ جا رہی ہے, یار اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. ارے میاں کیا مطلب ہے تیرا, کوئی بہت تو بڑا آدمی ہے کیا, اپنے اوقات کو پہچانو. یا نبی 950 سال تک آزمائش برداشت کر رہا ہے. بس اوقات ہم اپنی قیمت اپنے اوقات سے زیادہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں نتیجہ ہی نہیں آ رہا. میاں تم کون ہو نتیجے کے طلب, تم تو مانگتے رہو, تمہیں تو اللہ ہی ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا, یہی بڑا 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 فضل ہے. بعد میں بس اوقات اپنی قیمت زیادہ لگا لیتا ہے. نبی 950 سال, قرآن ہے قرآن, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 پتھر کھائے زخمی ہوئے, کتنے لوگ ایمان لائے, مشکل سے 80-82 آدمی. کیا دل گردہ ہوگا اور کیا ہمت اور استقامت کے پہاڑ ہوں گے. نبی اس کا تذکرہ فرمایا اور اپنے نبی کو تسلی دی, اپنے نبی کے ماننے والوں کو تسلی دی. پھر کافروں کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا, اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا, اور پھر قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ, پھر قارون اور حامان اور فرعون, ان کا تذکرہ فرمایا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ, فرمایا ہم نے ان کو سب کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ, پھر ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, بعضوں کو تو زمین کے اندر دھسا دیا, اور بعضوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا, اور بعضوں پر پتھروں سے بارش کی. ہم نے نہیں زیادتی کی بلکہ ان کے اپنے ظلم کی یہ سزا تھی. پھر جن کے یہ پرستش کرتے ہیں, فرمایا ان کی حیثیت تو مکڑی کے جالے کے سی ہے, مکڑی کا جالہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے اس کی طرح ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.